وسلام على عباده الذين اتقوا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی شان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا کہ جن کا ہر لمحہ عبادت ہے اور جن کی ہر گھڑی عبادت ہے، جن کی اطاعت بھی عبادت ہے اور جن کی عادت بھی عبادت ہے. اللہ کی فرما برداری جس کو اطاعت کہتے ہیں وہ تو عبادت ہے ہی، مگر اللہ کی شان کہ اللہ نے اپنے نبی کا مقام اتنا بلند بنایا کہ نبی کی عادت کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. گویا نبی کا چلنا صرف عادت نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، نبی کا کھانا صرف عادت نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، نبی کا کسی کو دیکھنا اور مسکرانا اور کسی سے بات کرنا یہ صرف عادت نہیں بلکہ عبادت بھی ہے. آپ اسی پر تمام چیزوں کو قیاس کر لیں کہ نبی کا ہر کام عبادت، چاہے اطاعت ہو وہ بھی عبادت، چاہے عادت ہو وہ بھی عبادت. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کا مقام کتنا بلند، کتنا بلند کہ جس اللہ نے اپنے نبی کی چال کو، نبی کی رفتار کو، نبی کے گفتار کو، نبی کے سونے اور جاگنے کو، نبی کے ملنے اور سفر کرنے کو، تمام چیزوں کو اللہ نے عبادت بنا دیا. اس سے اندازہ ہوا کہ نبی کا ہر لمحہ عبادت ہے، نبی کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہے. ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کی شان میں بطور ناز کے فرمایا، میرے اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، یعنی ان سے آپ نے باتیں کی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل اللہ بنا دیا، یعنی آپ نے ان کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بنایا. تو مقام ناز میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا، اللہ آپ نے مجھے کیا بنایا، آپ نے مجھے کیا دیا. دیا ہے اللہ نے بہت ساری نعمتیں، مگر جب ناز کا موقع ہوتا ہے، محبت کی انتہائی بات ہوتی ہے، تو وہاں انسان پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے. تو اللہ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیارے نبی، اگر ہم نے موسیٰ کو کلیم بنا دیا، اگر ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، تو ہم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ ساری دنیا میں ہم نے آپ کے نام کو، آپ کی ذات کو بلندی عطا فرما دی. ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کی تعریف کو میں نے بلند و بالا بنا دیا. اب دیکھیے، اللہ نے آپ کے نام کو بلندی دی، آپ سنتے رہتے ہیں مسجد کے منبر و محراب پہ، اگر اللہ کا نام تو وہاں پیارے حبیب کا نام، میدان میں اگر اللہ کا نام تو پیارے حبیب کا وہاں بھی نام، قرآن کی آیتوں میں اگر اللہ کا نام تو پیارے حدیث کا وہاں بھی نام، گویا انسان جب جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اکثر و بیشتر وہاں پیارے حبیب کا نام ضرور آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب اپنی محبت میں انتہا کو پہنچ چکا، میرا حبیب اپنی دوستی میں انتہا کو پہنچ چکا، میرا حبیب قربانی کے پیش کرنے میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا، میرا حبیب دین کے واسطے، تبلیغ کے واسطے، دین کے کام کرنے کے واسطے تکلیف کو اٹھانے اور برداشت کرنے میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا، تو اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اب آپ کے ذکر کی بھی انتہا ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصیبت کی، پریشانی کی، بے کسی کی اور ظلم و زیادتی کی انتہا ہو جاتی ہے طائف کے موقع پر۔ جب آپ طائف کے موقع پہ پہنچے ہیں تو مکے کی سرزمین تو تنگ ہو گئی تھی، وہاں پریشانیاں بارش کی طرف سے ابل رہی تھی، آپ نے ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے طائف کا سفر کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کا دل نرم پڑ جائے اور وہاں مجھے آسانی ہو، تو وہاں تک پہنچے کہ وہاں تکلیف کی، مصیبت کی اور انتہا ہو گئی، تکلیف و مصیبت کی وہاں انتہا ہو گئی۔ بڑی بے کسی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، جب واپس تشریف لائے تو تکلیف کی انتہا تھی، مشقت کی انتہا تھی، صبر و تحمل کی انتہا تھی، تو جب مشقت کی انتہا ہو جاتی ہے، ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو نجات بھی دیتے ہیں اور بلندی اور ترقی عطا بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر طائف سے واپس لوٹے ہیں، ام حانی کے مکان میں رات میں لیتے ہوئے ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے گویا اشارتاً کہا حضرت صبر و تحمل کی انتہا ہو چکی ہے، تکلیف کی انتہا ہو چکی ہے، لہذا اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی بلندی کی انتہا بھی ہونی چاہیے، لہذا جاؤ اور ان کو لے کر ایک ایسی جگہ تک آؤ، ایسی جگہ تک آؤ کہ جس کے بعد اور کوئی بلندی نہیں ہے، اور وہ ہے عرش، کہ عرش کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو 27 رجب کی شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یہ معراج کا نصیب کرنا اللہ کی طرف سے گویا اپنے وعدے کو پورے طور پہ پورا کرنا تھا کہ میرا جو بندہ مشقت کو، پریشانی کو، ظلم کو سہے گا ہم اس کے بلندی کی انتہا کو پہنچا دیں گے۔ اب یہاں دو تین باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے 27 کی شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کیا، تو معراج کی ساری تاریخ اور معراج کی ساری تفصیلات تو آپ کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی، مگر اس میں چند پہلو اور اس میں چند باتیں جو ہماری مجلس کے متعلق ہیں ان باتوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوا، تو یاد رکھیے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو بہت یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کی انتہا ہو جاتی ہے، مگر یہ یاد اور یہ تذکرے اور یہ باتیں غائبانہ ہو، دور سے ہو، واسطہ سے ہو، براہ راست گفتگو نہ ہوتی ہو، تو جب محبت کی انتہا ہوتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے کہ اب براہ راست ملاقات ہو جائے اور براہ راست سے گفتگو ہو جائے۔ اللہ کے یہاں نظام یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک جو گفتگو ہوتی تھی، جو باتیں ہوتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے پہ ہوتی تھی، واسطے پہ ہوتی تھی، جبرائیل تشریف لاتے تھے، اللہ کی بات پہنچاتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اللہ کو جا کے پہنچاتے تھے، تو یہ باتوں کا سلسلہ محبت کی بنا پہ جو تھا وہ واسطے پہ تھا۔ اب جب محبت انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے فرمایا اچھا اب تو باتوں کا سلسلہ اور کلام کا سلسلہ واسطے سے نہ ہو بلکہ بلا واسطے ہونا چاہیے، لہذا اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو براہ راست یہاں تک لے آؤ تاکہ عرش کے سائے میں بیٹھ کر ہم اپنے حبیب سے باتیں کریں، وہ ہم سے کچھ کہیں، ہم ان سے کہیں۔ تو گویا معراج اس لیے بھی ہوئی تھی اور معراج کی نعمت آپ کو اس لیے حاصل ہوئی تاکہ براہ راست ہم کلامی اور براہ راست گفتگو کا موقع آپ کو میسر ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم نہیں بنایا, رحمت للعالمین بنایا, سارے جہاں کا رحمت بنایا. تو گویا اللہ نے فرش کا بھی آپ کو رحمت بنایا اور عرش کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرش پہ رہے, زمین پہ رہے, تو رحمت للعالمین ہمیشہ فرش پہ ہی رہے, تو عرش پہ رہنے والی مخلوق کو رحمت للعالمین کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ رہنے والے فرشتوں کو یہ سعادت حاصل ہو جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا لیا, تاکہ آپ کی آمد سے, آپ کے قدم کے پڑنے سے اوپر رہنے والے فرشتے ہی خوش ہو جائیں, فخر کریں کہ زمین پہ رہنے والے فرشتوں, زمین پہ رہنے والی مخلوق, اگر رحمت للعالمین کے ساتھ رہنے کی سعادت مجھے حاصل ہے تو مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ رحمت للعالمین کو یہاں تک لایا گیا تاکہ چند گھڑی ہم بھی ان کے ساتھ رہ لیں. اور تیسری وجہ یہ کہ عیسائیوں کو یہ غم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے نبی کو اللہ نے چوتھے آسمان سے اٹھایا. اللہ نے کہا اچھا, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اگر چوتھے آسمان سے اٹھا سکتے ہیں تو اپنے پیارے حبیب آخری نبی کو ہم ساتوں آسمان کے اوپر عرش تک اٹھا سکتے ہیں. یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے نبی یقیناً قابل تعریف اور قابل عظمت ہیں, مگر ان سے بڑھ کر قابل عظمت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کو چوتھے آسمان تک نہیں بلکہ عرش کے سائے تک ان کو اٹھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب فرمائی اس میں چند حکمتیں تھیں. آپ کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا, آپ کی بلندی کے انتہا تک پہنچانا تھا, اوپر کی مخلوق کو سعادت سے نوازنا تھا, اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اجتماعی ملاقات کرانی, انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات کرانی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں بلایا. اب ذرا یہاں غور کرنا ہے کہ اس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کہاں؟ ام ہانی کے مکان میں رات میں آپ سوئے ہوئے تھے, وہاں حضرت جبرائیل تشریف لائے, دروازے سے نہیں آئے, بلکہ اس زمانے میں جھوپڑی کا مکان ہوتا تھا, تو جھوپڑی کی چھت سے چھپر کو سوراخ کرتے ہوئے حضرت جبرائیل اندر تشریف لائے. اب یہاں طلبا کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ اللہ نے ان کے 600 پر بنائے ہیں, اور ایک پر اتنا بڑا کہ زمین کے بڑے خطے کو اٹھا کر اوپر لے جا کے نیچے ڈال دیں, تو جو جبرائیل کے صرف 600 پر ہوں گے, اتنے بڑے بڑے پر کہ وہ ان مکان کے چھت سے کر کے نیچے آ سکتے ہیں, تو اللہ کی قدرت میں کوئی بات بعید نہیں ہے. جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ چھوٹے سے بیج اور چھوٹے سے گٹھلی سے بہت بڑا بڑ کا درخت پیدا کر دیتا ہے. بڑ کا درخت ہم نے دیکھا نا کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنی شاخیں پھیلی ہوتی ہیں. تو جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ چھوٹے سے بیج سے وہ اللہ بڑھ کے درخت کو پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ اس بات سے قادر ہے کہ اتنے بڑے فرشتے کو چھوٹے سے سوراخ سے آپ کے مکان میں داخل کر سکتا ہے. اب جب جبرائیل تشریف لائے تو لانے کے بعد ہوتا یہ کہ آواز لگا کے گویا محمد, گویا محمد, اڑ جائیے, بیدار ہو جائیے, مگر نہیں, یہ بڑا اعزاز کا سفر تھا, بڑے اعزاز کا سفر تھا, عزت افزائی کا سفر تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو آواز لگائی, نہ آپ کے بدن کو ہلایا, بلکہ رحمت کے چادر اور رحمت کے پر آپ کے ڈال دیے. جب رحمت کا سایہ, رحمت کی ٹھنڈک آپ کو لگی تو آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ اللہ کی طرف سے آپ کی عزت کا اظہار دیکھیے کہ جگایا نہیں گیا, پاؤں کو ہلایا نہیں گیا, یہ آپ کی عظمت کے خلاف سمجھا گیا. تو کہا نہیں, جاؤ رحمت کی چادر اور رحمت کا پر آپ کے جسم میں اثر پہ اس طرح ڈالنا کہ بہت ہلکی ٹھنڈک محسوس ہو, جس سے میرے پیارے نبی کی آنکھ کھل جائے. جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک طرف حضرت جبرائیل, دوسری طرف میزائل فرمایا کیا بات ہے, جہاں رب پروردگار نے آپ کو اپنی ملاقات و زیارت کے لیے بلایا ہے, لہٰذا یہاں سے اٹھیے اور اٹھنے کے بعد چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے, بیٹھے. چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور آپ کے اوپر نیند کا غلبہ تھا, لہٰذا وہاں لیٹے پھر آپ کی آنکھ لگ گئی. یہ معراج کے سفر میں آپ کی آنکھ لگی, حضرت جبرائیل نے پھر اٹھایا اور زمزم کنویں کے پاس آپ کو لے کر آئے. آپ کے سینے اطہر کو حضرت جبرائیل نے چیرا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے مبارک کو چیرا کاٹا, اور کاٹنے کے بعد آپ کے قلب کو آپ کے دل سے نکالا. انسان زندہ نہیں رہ سکتا, جگہ ناپاک ہو جائیں گے, خون بہے گا, مگر آپ کا معجزہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہاں نہ تو جگہ ناپاک ہوئی, نہ کوئی خون نکلا, اور اس سینے کے چیرنے سے نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی. یہاں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پوری حیات طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دفعہ سینے مبارک کو چار کیا گیا. ہمارا موضوع ہی قلب ہے, لہٰذا اگر اس کی حکمت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ چار دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو, آپ کے قلب کو نکالا گیا اور دھویا گیا. پہلی دفعہ جبکہ آپ کی عمر چار سال کی تھی, دوسری دفعہ جبکہ آپ کی عمر دس سال کی تھی, تیسری دفعہ جبکہ آپ کی عمر چالیس سال کی تھی, چوتھی دفعہ جبکہ آپ کو معراج میں جانا تھا, تو چار دفعہ آپ کے سینے انور کو نکال کر قلب اطہر کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اب دیکھیے اللہ تو کتنا بڑا نبی ہے, مگر اس نبی کے قلب کو بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے, نبی کے قلب کو بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. جب نبی کا قلب دھونے کے لائق بنا تو امت کا قلب, امت کی ماؤں کا دل اور امت کے بھائیوں کا دل دھونے کے لائق کیوں کر نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یہاں ہمیں یہ عبرت لینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کا فیضان دینا تھا, تجلیات دینی تھی, انوارات دینے تھے, اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آپ کے قلب میں اتارنی تھی, علم و معرفت کا سمندر آپ کو عطا کرنا تھا. یہ تمام چیزیں جو غیبی ہیں, یہ تمام چیزیں جو اوپر کی ہیں, ان تمام چیزوں کو دینے سے پہلے پہلے آپ کے قلب اطہر کو چار دفعہ دھویا گیا. پہلی دفعہ چار سال کی عمر میں جب آپ کے قلب کو نکالا تو دل سے خون کا ایک چھوٹا سا جمع ہوا حصہ جبرائیل نے نکال لیا. آپ کے قلب کے کنارے خون کا ایک چھوٹا سا حصہ جمع ہوا تھا, اس کو حضرت جبرائیل نے کھڑک کر نکال دیا اور پھینک دیا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے. شیطان اسی حصے پر اپنے تصرف کو ڈالتا ہے, وسوسہ اسی حصے پہ ڈالتا ہے, شیطان اسی حصے سے گویا اپنا کام دکھاتا ہے, تو اس حصے کو نکال دیا گیا. ہم اختصار کے طور پہ اس کو بیان کریں گے. دس سال کی جب عمر ہوئی تو دس سال کی عمر کے بعد پھر آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور مائے زمزم سے دھویا گیا. جبرائیل نے فرمایا یہ مائے زمزم سے دھونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل سے کھیل کود کا شوق, لہو و لعب کا جذبہ, لہو و لعب کا جذبہ, کھیل کود کا جذبہ اس کو نکال لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لہو و لعب اور کھیل کود سے انسان میں غفلت پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرا نبی جب سے ہوش مند ہو جائے, میرے نبی میں جب بھی ہوش آ جائے تو ہوش آنے کے بعد بھی میرا نبی میری یاد سے, میرے ذکر سے چند لمحہ غافل رہے, یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس طرح سے بھلوا دیا کہ لہو و لعب اور غفلت کا ماسکا آپ کے دل سے نکل گیا. تیسرے نمبر پہ جب آپ کو نبوت عطا کرنی تھی تو نبوت کے ضمن میں, نبوت کے ساتھ ساتھ علم الہی بھی دینا تھا, معرفت الہی بھی دینی تھی. تو اس علم اور معرفت کو جذب کرنے کے لیے, علم اور معرفت کو قلب میں جذب کرنے کے لیے, سمونے کے لیے, اپنے دل کو اس کے لائق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو پہلے دھویا. اللہ اکبر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن کے علم کو سیکھیں, احادیث کے علم کو سیکھیں, شریعت کے علم کو سیکھیں, تو اس کے سیکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے قلب کو دھویا کریں, اپنے قلبوں کو صاف کیا کریں, اور اس کے بعد جب علم آتا ہے یاد رکھیے گا, علم کے بعد نور آتا ہے, تجلیات آتی ہیں, تو معراج کے موقع پر آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا. مراد یہ مقصد یہ تھا کہ آپ اوپر جائیں گے تو اوپر جانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے تجلیات, اللہ کی طرف سے تجلیات, اللہ کی طرف سے انوارات جو آپ کے قلب پر اتریں گے, تو قلب ان تجلیات, ان انوارات, ان روشنیوں کو قبول کرنے کے لائق بن جائے. اس کے لیے معراج سے پہلے آپ کے قلب کو چاک کیا گیا. میں ان چاروں واقعے سے صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس لائق ہوا کہ اس میں سب کچھ ڈالا جائے تو اس سے پہلے اسے دھویا گیا, تو ہم آپ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اپنے قلب کو دھوئیں, اپنے قلب کو صاف ستھرا کیا کریں. اب یہاں دوسری بات دیکھیں کہ اس معراج کے موقع پر اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دنیا کا مشاہدہ کرانا تھا, دوسری دنیا کی چیزوں کو دکھلانا تھا مشاہدے کرانے سے. اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مشاہدہ کے لیے, دیکھنے کے لیے رات کے مقابلے میں دن کا وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے, دن کا وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے. دن میں انسان کسی چیز کا مشاہدہ, کسی چیز کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے, کیونکہ دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پورے سفر کے لیے رات کا انتخاب فرمایا. اشارہ تھا اس بات کی طرف ارے میرا نبی تو خود ہی شمس و قمر سے کہیں بلند و بالا ہے. میرے نبی کو شمس و قمر کے سورج روشنی کی ضرورت نہیں ہے, سورج کے روشنی کی ضرورت نہیں, چاند کے روشنی کی ضرورت نہیں ہے. ایک مورخ نے عجیب تشبیہ دی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو انوارات اترتے تھے, آپ کے چہرے پر جو چمک اور دمک تھی, ایسا لگتا تھا کہ چہرے کا ایک طرف کا رخسار اگر سورج ہے تو آپ کے دوسرے طرف کا رخسار چاند کی طرح ہے. اللہ اکبر. اور پیشانی پر گویا چمکتے ہوئے ستارے کی طرح سے نور نکلتا تھا. تو جس نبی کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح ہو, وہ نبی سورج اور چاند کی روشنی کا محتاج نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر آپ کو سفر کرایا, جن کا سفر منتخب نہیں ہوا. مگر اس کے بعد آگے کی ایک بات سوچی کہ رات کے سفر میں ایک اور حکمت تھی. رات یکسوئی کا وقت ہوتا ہے, رات یکسوئی تنہائی کا وقت ہوتا ہے. اللہ کی طرف دھیان لے جانے میں رات میں انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے. توجہ اللہ, انابت اللہ, ذکر و مراقبہ میں دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا, وہ بھی رات میں. قرآن کریم لوح محفوظ سے اتارا, وہ بھی رات میں. تہجد کے پڑھنے کا حکم دیا, وہ بھی رات میں. معراج کا حکم دیا, معراج نصیب فرمایا, وہ بھی رات میں. بیت المقدس نے انبیاء کرام کی امامت کرائی, وہ بھی رات میں. بیت المقدس سے آسمان کا سفر کرایا, وہ بھی رات میں. بڑے بڑے کام اللہ نے رات میں کرائے اور پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل, اے میرے کملی اوڑھنے والے اور اے فرقہ دلائت کو اوڑھنے والے, اے محبت کی لباس اوڑھنے والے, راتوں کو کھڑے ہو جائیے. اس سے اشارہ یہ ملا کہ دن کے مقابلے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے, اللہ کی نوازشوں کو لینے کے لیے, اللہ کی عنایتوں کو لینے کے لیے, اللہ کی تجلیات و برکات کو لینے کے لیے دن کے مقابلے میں رات زیادہ مناسب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے مقابلے میں رات میں معراج نصیب فرمایا. خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے اور خوش نصیب ہے اللہ کی وہ بندیاں جو ہمیشہ راتوں کو جگتے ہیں, جگتی ہیں اور اللہ کے حضور تہجد میں, ذکر و تلاوت میں اور اپنے معمولات کے پورا کرنے میں لگتے ہیں. یہ گویا بہت ہی سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. تو رات میں ہوا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے تو براق ایک سواری لائی گئی. وہ سواری کتنی تیز تھی, کہتے لکھا ہے کہ بجلی کی طرح وہ براق تیز تھا. اور بجلی کے بارے میں سائنس داں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی ایک سیکنڈ میں 186 میل کا سفر کرتی ہے. ایک سیکنڈ ایک منٹ میں نہیں, ایک سیکنڈ میں 186,000 میل کا سفر ایک بجلی کرتی ہے. تو گویا اللہ نے ایسے جانور کو بھیجا کہ وہ جانور جنت کا تھا اور اس کی رفتار یہ تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جانور بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں بادشاہ کی طرف سے اگر دعوت عام ہو اور اس دعوت عام میں کوئی مہمان خاص ہو تو مہمان خاص کے لیے بادشاہ کی سواری بھیجی جاتی ہے. بادشاہ کی سواری بھیجی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص سواری بھیجی. آنے والا خاص مہمان ہے, اس کا اعزاز یہ ہے کہ آج وہ اونٹوں پہ سوار ہو کر نہ آئے, گھوڑوں پر سوار ہو کر نہ آئے, دنیا کی سواری پر سوار ہو کر نہ آئے, بلکہ شاہی سواری پر سوار ہو کر آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو براق کے ذریعے سے سفر کرایا. وقت کم ہے, ہم چند باتوں کی طرف اشارہ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہونے لگے تو سوار ہوتے ہی آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. جبریل نے فرمایا حضرت یہ تو سفر ہے اور دیدِ الٰہی کا سفر ہے, وصلِ الٰہی کا سفر ہے, اللہ کی ملاقات اور اللہ کے قرب کا سفر ہے, خوشیوں بھرا سفر ہے, رونے کا کون سا موقع؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت یاد آ گئی. اللہ آج مجھے آپ جنت کی سواری میں سوار کرتے ہیں, اللہ آج آپ مجھے جنت کی سواری پہ سوار کرتے ہیں. میری امت جب قبروں سے میدان محشر کے لیے اٹھے گی اور قیامت کے بعد میری امت اپنی قبروں سے اٹھے گی تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نبی تو سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہو اور اللہ کے نبی کی امت جو ہے زمین پہ گھسیٹ کے چل رہی ہو اور پیدل چل رہی ہو, میں اس لیے روتا ہوں. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا, ہم اپنے متقیوں کو اللہ کے حضور سواری پر سوار کر کے لے جائیں گے. اے میرے پیارے نبی, آپ کی امت کا جو بندہ اور آپ کی امت کی جو بندی متقی ہوگی, پرہیزدار ہوگی اور پرہیزدار ہوں گے, اللہ اس کو چلا کے نہیں لے جائیں گے. جس نبی کو اللہ یہ جنت کی سواری میں لے جاتے ہیں اس نبی کی امت کو بھی اللہ سواری پر سوار کر کے لے جائیں گے. جب یہ بات حضرت جبرائیل نے فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر اپنی امت کو ہمیں آپ کو فراموش نہیں کیا. اب دیکھیے جب آپ کا یہ سفر شروع ہوا تو سفر کے درمیان بہت سے عجائب نظر آئے, بہت سی عجیب عجیب چیزیں نظر آئے. ایک جگہ پہنچے, حضرت جبریل نے فرمایا نماز پڑھ لیجیے. آپ نے فوراً وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھ لی. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ یہ کھجور بھری جگہ ہے, کھجور کے بڑے درخت ہیں. تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کرنا ہے, جہاں آپ کو رہنا ہے. پھر آگے بڑھے, حضرت جبریل نے فرمایا یہاں ذرا آپ نماز پڑھ لیجیے. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہی سورۃ سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات ہوئی تھی, یہ آگے بابرکت جگہ ہے, یہاں نماز پڑھ لیجیے. آگے بڑھے, حضرت شعیب کا علاقہ مدین آیا, فرمایا یہاں نماز پڑھ لیجیے. آگے بڑھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بیت لحم آئی, وہاں نماز پڑھ لیجیے. یہ مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس سے اشارہ تھا تیرے نبی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھتے ہیں. اے نبی کی امت, جہاں جہاں رہنا وہاں نماز پڑھتے رہنا, وہاں نماز کو مت چھوڑنا. آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد آپ کو بڑھیا نظر آئی, اس نے اپنی طرف بلایا. جبریل نے کہا آگے چلیے. ایک بڑھا نظر آیا, اس نے کہا میری طرف آئیے. آپ نے کہا آگے چلیے. پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا بڑھیا دنیا ہے اور اس دنیا کی عمر اتنی ہی ہے جتنی بوڑھی عورت کی زندگی ہوا کرتی ہے. پھر فرمایا یہ بوڑھا جو تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا تھا. آگے جب پڑھے تو آپ حیران ہو گئے. جس کو ہمیں دل کے کانوں سے سننا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کتنا عالی شان سفر تھا, سفر کتنا بلند ہوتا ہے اور سفر کی منزل جتنی عمدہ ہوتی ہے اور منزل پر پہنچ کر انسان کو جو کچھ ملنا ہوتا ہے تو انسان پہلے سے بڑا خوش ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر بڑی سرحد اور مسرت ہوا کرتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر سرحد بھرا, مسرت بھرا, خوشی بھرا سفر تھا. مگر ایک جگہ پہنچے تو آپ بڑے غمزدہ ہو گئے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے, بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں, اور وہ خود سے اپنے چہرے کو نوچتے جا رہے ہیں, اپنے سینے کو نوچتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل سے پوچھا آپ نے, اور جبرائیل کیا معاملہ, انسان اپنے چہرے کو نوچے, اپنے سینے کو نوچے؟ تو انہوں نے فرمایا, پیارے نبی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی عزت لوٹتے ہیں, جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتے ہیں, جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے انسان ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. تو دوسرے انسان کو رسوا کرنے والے, ذلیل کرنے والے, عزت کے لوٹنے والے, چاہے دنیا میں اپنے آپ کو خوش ہو جائے, اچھا سمجھے, مگر کب قیامت کے ان میدان محشر میں ان کے ناخن جو ہوں گے وہ تانبے کے ہوں گے, اور سب کے سامنے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے. اس روایت سے ہمیں سوچنا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان سے بھی ایسی بات نکلتی ہو جس سے کسی کی توہین ہو جاتی ہو, جس سے کسی کا انسلٹ ہو جاتا ہو, جس سے کسی کی آبرو ریزی ہوتی ہو. لہذا ہمیں ہمیشہ کسی دوسرے کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جس سے کسی کا انسلٹ ہو گیا, خدا نہ خاص طور ہو گیا, اس کو پتا چل گیا, دوسرے معافی مانگے, اور اگر پتا نہیں چلا تو ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیں گے. پھر فرماتے ہیں, میں آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر پتھر سے کچھ لے جاتے ہیں. اللہ اکبر, پتھر کے اوپر, سر کے اوپر سے پتھر مارے کہ اس کا سر کچل جائے, تو ظاہر بات ہے کہ اتنے پتھر مارنے سے سر کچھ لے گا تو کیا حشر ہوگا. آپ نے پوچھا, اے جبرائیل, یہ کون بدنصیب انسان ہے, یہ کون بدنصیب مرد ہے, یہ عورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں. اللہ اکبر, ہماری زندگی کے اندر نماز نہ ہو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے محرومی کیا ہے؟ مگر جو حضرات نماز پڑھتے ہیں اور جو خواتین اور مستورات نماز پڑھتی ہیں, ان کو تو یہ سوچنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازی ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں بے نمازی لکھے جائے. کیسے بے نمازی؟ اس طرح بے نمازی کے بعد وضو کیا اور مصلے پہ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے, ہماری توجہ کہیں اور ہے, کیا ہم نے پڑھا, کیسے سجدہ کیا, دھیان اللہ کی طرف نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ایسی ہی نماز کے بارے میں تو کہا گیا کہ چہرے پر مار دیا جاتا ہے, کہ جن کی نمازیں چہروں پر مار دی جائیں وہ نمازی نہیں بلکہ پہلے نمازی لکھا جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ہمیں ایسی نماز پڑھیں کہ اللہ کے حضور ہمیں نمازی لکھا جائے. اور بھی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا تو آپ کی بڑی حیرت ہو گئی. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس آپ پہنچے, وہاں آپ کی پہلی منزل. یہاں اہل علم کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مکے سے ہی آپ کو خانہ کعبہ کے سائے سے ہی آپ کو اوپر چڑھایا جاتا, جیسے کہ بیت المقدس سے آپ کو اوپر چڑھایا گیا, تو یہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر راتوں رات کرایا گیا, جبکہ اس زمانے میں پیدل انسان سفر کرتا تھا تو 40 دن میں مکے سے ملک شام پہنچتا تھا. 40 دن کا سفر کرانا تھا, کیا ضرورت تھی کرانے کی؟ نہیں, مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس وہ بہت سے نبیوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے. بیت المقدس یہ بہت سے نبیوں کا قبلہ تھا, جو اللہ نے چاہا کہ اپنے نبی کو ہم وہاں لے جائیں, اور نبی کے آنے سے پہلے پہلے ان کے استقبال کے لیے 124,000 انبیاء کو وہاں آپ کے استقبال میں جمع کریں, اور پھر وہاں میرے پیارے نبی ان تمام نبیوں کو نماز پڑھائیں تاکہ میرا نبی صرف امام کعبہ نہ رہے, امام قبلہ نہ رہے, بلکہ امام القبلتین بن جائے. امام القبلتین کا بھی خطاب آپ کو دینا تھا. نمبر 2, وہاں بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو جو نوازشیں ہوئیں, جو جو برکتیں ہوئیں, وہ تمام برکتیں, وہ تمام عنایات, وہ تمام تجلیات, وہ تمام انوارات جو وہاں پر نبیوں کو ہوا, اللہ نے وہاں پہنچا کر وہ تمام تجلیات آپ کو عطا فرما دی. اس حکمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا. اب ذرا سیدھے صاحب کی طرف اشارہ کریں گے, جب آپ آسمان کا سفر آپ کا ہوا تو وہاں نبیوں سے ملاقات تھی. ہمارے طلبہ یاد رکھیں, کس نبی سے کس آسمان سے ملاقات ہوئی اکثر ہم بھول جاتے ہیں. ایک لفظ یاد رکھ لیا اگر آپ نے تو آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہوگا. یا ہم الف عین یا الف ہا میم. یا ہم الف سے آدم, عین سے عیسیٰ, یا سے یوسف, الف سے ابلیس اور ہا سے ہارون اور میم سے موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے اوپر ہے ہی. لہذا یہ آیاہم اگر آپ یاد رکھیں گے تو نبیوں کی ترتیب آسمان سے آپ کو یاد رہے گی. پہلے آسمان سے آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان سے حضرت عیسیٰ اور ان کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام, تیسرے آسمان سے حضرت یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان سے حضرت ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام, اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ساتوں نبیوں کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کرائے. اس ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے یا ہم اگر یاد رکھیں گے الف عین یا الف ہا میم تو اس سے آپ کو ترتیب یاد رہے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان ساتوں نبیوں کی ملاقات وہاں کیوں کرائی؟ آدم علیہ السلام کی ملاقات کا منشا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو دشمن کی وجہ سے جنت چھوڑنی پڑی, دشمن شیطان کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا. اے میرے پیارے نبی, آپ کو بھی دشمن سے اپنے وطن مکے کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات دوسرے آسمان سے ہوئی. اللہ نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمن یہودی تھے اور یہودیوں نے دشمنی میں کوئی قطر نہیں چھوڑی. اے میرے پیارے نبی, آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو وہاں سے یہودی بھی اپنی دشمنی میں کوئی قطر نہیں چھوڑیں گے. اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھی اشارہ تھا, خود حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اپنے بھائی تھے, یہ سب تو غیر ہے لیکن جو اپنے بھائی تھے وہ بھی آپ سے حسد کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ بے ادب سلوکی کریں گے. آپ جب مکے میں ہوں گے, مدینے میں ہوں گے, تو قریش جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات میں اشارہ تھا کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قلم جاری کیا. یاد رکھنا, سب سے پہلے دنیا میں قلم بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اشارہ تھا ادریس علیہ السلام نے قلم بنایا, آپ کو دعوت دین کے لیے قلم کا استعمال کرنا پڑے گا. چنانچہ سن 7 ہجری میں نبی علیہ السلام نے دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے بادشاہوں کے نام قلم سے آپ نے خط لکھوائے. اور اس کے بعد حضرت ادریس کے بعد کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام. ہارون کی طرف اشارہ یہ تھا کہ دیکھو حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو روکنے میں انتہا کر دی کہ دیکھو گوشالہ کی عبادت مت کرو, مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات, حضرت ہارون کی بات میں نہیں مانی اور بت پرستی مبتلا ہو گئے. اسی طرح سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو بت پرستی مبتلا رہیں گے, آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ ہم نے موسیٰ سے بات کی ہے تو آپ سے بھی بات کریں گے, موسیٰ کو تجلی دی ہے تو ہم آپ کو بھی تجلی عطا کریں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی ہے, اس خانہ کعبہ سے رشد و ہدایت کو ہم آپ کے ذریعے پورے عالم میں پھیلائیں گے. یہ تمام نبیوں کی ملاقات کا خلاصہ تھا. بہرحال یہ نبیوں کی ملاقات جب ہو جاتی ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا. بہت مختصر انداز میں ہم ایک بات آپ درج کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اوپر گئے تو بہت لمبی داستان ہے, مختصر کرتے ہیں. ایسا نبی جب اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے, اس نبی کا تقاضا کیا ہے؟ اس نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کو ہم اپنی زبان سے یاد کریں, اس نبی کو اپنی زبان سے یاد کریں. اور یاد کرنا کیا ہے؟ درود پاک پڑھیں. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم درود پاک پڑھیں گے تو محبت بڑھے گی. جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ, علامہ جلالدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علامہ جلالدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کو 35 دفعہ بیداری میں کھلے آنکھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. کسی نے پوچھا جلالدین سیوطی آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ کھلے آنکھوں آپ کی وہ زیارت حاصل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا, جب بھی میں خالی رہتا ہوں میری زبان پہ درود پاک ہوتی ہے.
اللہ اکبر. آج اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ چلتے پھرتے مدرسہ آتے جاتے مسجد آتے جاتے یا عورتیں طے کر لیں کہ گھروں میں کام کرتے چلتے ضرور پاک پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. اور بعض روایتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ بعض مردوں کو قبر میں دفن کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کفن کو کھولنے کے لیے آئے. پوچھا یہ کیسے؟ کہا بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتا. اب دیکھیے آخری بات, رابعہ بصریہ کا جب پیدائش ہوئی تو رابعہ بصریہ کی پیدائش کے وقت ان کے گھر میں ایسی غربت تھی کہ تیل جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی ہے, یہاں پہ اس بچی کو ہم لے کے اندھیرے میں کیسے رکھیں, تو جاؤ پڑوس میں اور پڑوس سے تیل مانگ کر آؤ تاکہ ہم چراغ جلائیں. شوہر اور رابعہ کے والد بڑے حیرت مند تھے کہ کسی کے سامنے رات میں جا کر ہاتھ پھیلائیں. رات تو وہ وقت ہے جس میں اللہ کو ہاتھ پھیلانا چاہیے, لیکن عورت کی بات تھی بیوی کی بات تھی, لہٰذا چلے گئے اور اس کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور واپس آ گئے. کیا کیا ہوا؟ اس نے منع کیا, کہنے اس کا دروازہ نہیں کھلتا. دیکھیے کہتا ہے اس کا دروازہ نہیں کھلتا, ہاتھ رکھا اور چلا جاتا کہ جھوٹ بھی نہ ہو, اور کہا اس کا دروازہ نہیں کھلتا. بندوں سے رات میں سوال کریں, یہ رات کا سناٹا تو اللہ سے مانگنے کا ہے. آئے اللہ سے مانگنے بیٹھ گئے. پھر سے سونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے. دیکھیے خواب میں آئے, رابعہ بصریہ کے والد کے خواب میں آئے, اور خواب میں آنے کے بعد انہوں نے کہا تم جاؤ اور تمہارے شہر کا جو حاکم ہے اس کو کہنا کہ روزانہ تم 100 دفعہ ضرور پڑھتے ہو اور ہر جمعرات کی رات میں 400 دفعہ پڑھتے ہو. ابھی جو جمعرات گزری ہے اس میں 400 دفعہ تم نے ضرور پاک نہیں پڑھا. اگر ہم سے محبت ہے تو 400 درہم صدقہ کرو, 400 درہم صدقہ کرو. اب یہ بندے اٹھے روتے ہوئے, اللہ اکبر کیسا وہ آدمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات آئی, چنانچہ وہ لکھا پرچی, لکھا پرچی لکھ کر کے حاکم کے ساتھ بھیج دیا. جب بھیجا تو جو حاکم اٹھا رو پڑا, اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا کہ مجھ سے درود پاک کو پڑھنے میں نادا ہو گیا. چنانچہ اس نے 400 نہیں بلکہ 10,000 درہم نکالے, 10,000 درہم سستے کیے اور 400 درہم ان کے پاس بھیجا. میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو حاکم ہوگا, جو بادشاہ ہوگا, جو قاضی ہوگا کتنا مشغول ہوگا, مگر اس کے باوجود اس کے دل میں کیسی محبت ہے کہ وہ بندہ روزانہ 100 دفعہ اور ہر جمعرات کو 400 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے. اگر کبھی نہیں پڑھا تو کیسا تعلق ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرماتے ہیں کہ تم نے آج بھی درود کا تحفہ نہیں پڑھا. ایک طرف دیکھیے ایک دن نہ پڑھنے پر آپ اس کو یاد دلواتے. اور ایک رواج میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت چندوں کو ہوئی, آپ نے ہر ایک سے ملاقات کی اور مسکراہٹوں کے ساتھ ہر ایک کو دیکھا. ایک بندے سے آپ نے چہرہ پھیر لیا تو اس نے پوچھا حضرت آپ نے مجھ سے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو آپ نے فرمایا تیرا مجھ سے تعلق ہی کیا ہے کہ میں تیری طرف دیکھوں. پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا یہ سب کے سب مجھ پر درود پڑھنے والے ہیں, تم تو مجھے درود نہیں بھیجتے, لہٰذا تم سے میرا کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج کی اس مجلس میں ہمیں اسی بات کو لے کر جانا ہے. مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں, آج کی اس مجلس میں اسی بات کو لے کر جانا ہے. رمضان آ رہا ہے, اس سے پہلے پہلے کم سے کم 100 دفعہ 200 دفعہ روزانہ ہم درود پاک پڑھنے کا انتظام کریں, تاکہ کل میدان قیامت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف سے چہرہ نہ پھیریں بلکہ ہم پہنچے تو آپ فوراً محبتوں کے ساتھ ہمیں اپنی رحمتوں سے چمٹا لیں, جامع کوثر عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے. جو اللہ اتنا قادر ہے کہ وہ اللہ اپنے نبی کو عرش تک لے جاتا ہے, تمام نعمتوں سے نوازتا ہے, اسی نبی کی امت گنہگار ہم اور آپ بیٹھے ہیں. ہم تو درود بھی نہیں پڑھ پاتے کہ اللہ ہماری لفظوں کو ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتا, کبھی بھول جاتا ہے, یار نبی اسے یاد کرتے ہیں, اور کچھ بد نصیب وہ ہوتے ہیں کہ اگر درود نہیں پڑھتے ہیں تو نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ پھیرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اے اللہ ایسے لوگوں کو ہماری حفاظت فرما دیجیے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے کہ جن کی طرف پیارے نبی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے. منظر کو یاد کیجیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اللہ سے کہتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ ساری زبان کی عبادت
مال کی عبادت، بدن کی عبادت آپ ہی کے لیے ہے، تو اللہ نے تین نعمتیں عطا فرمائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلام کی بھی دی ہے، رحمت کی بھی ہے، برکتیں بھی دی ہیں۔ اے میرے پیارے نبی، میرے نبی کا حال یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس عرش کے سائے میں بھی، اللہ کی محبتوں میں بھی اپنی امت کو آپ نے فراموش نہیں کیا۔ مگر آج ہر امت کا حال یہ ہے کہ اپنے نبی جو ہر وقت بھولے ہوتے ہیں، اللہ آپ ہمارے بھولنے کو معاف فرما دیجیے، نبی کو خوش فرما دیجیے، ہمارے ضرور ہی کے واسطے سے نبی کو خوش فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، أجزاك الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا، يا الله آپ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا، مگر ہم نے قدر نہیں کی، اللہ معاف فرما دیا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا ہے، ہم نے تعلقات کو بتائے، اللہ ہمارے دل میں عزیز کو معاف فرما دیا، عطا فرما دیا، عطا فرما دیا، عطا فرما دیا، اللہ یہ پورا سال ہمارا سال اللہ کال رسول میں گزرتا رہا، کال رسول میں زیادہ گزرتا رہا، اللہ ہر دم ہم کال رسول پڑھتے رہے، مگر ہمیں نسبت حاصل نہ ہوتی، سوال کر دیا، تم نے میرے سلام کو پڑھا تھا، میرے سات سال رسول پڑھ رہے تھے، میرا دل واپس تھا، میرے پڑتا تھا، میرے پیارے اللہ ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہو جائیں گے، اللہ سنوائی سے ہم سب کو بچا دیا، اللہ دل سے بچا دیا، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت کر رہا ہے، دوسرے سب کی حفاظت سے ہمارا حفاظت کر رہا ہے، اللہ حاسدوں کے حسد کی حفاظت کر رہا ہے، چاہنے والوں کی برائی سے ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے، غلط راہ سے چلنے والوں سے ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ دشمنی کرنے والے، اے اللہ مقدمات بتانے والے تمام سے ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے، اے اللہ آج کے اے اللہ سے اس رجب کے مہینے کی برکت کے، اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی برکت سے عطا فرمائے، اے اللہ پیارے نبی کی زیارت نصیب فرمائے، روزے پاس کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ یہاں جتنے طلبا ہے فارغ ہونے والے ہیں تمام کو حج عمرہ عطا فرمائے، تمام عورتوں کو حج عمرہ عطا فرمائے، غیر کے انتظام فرما دے، کل نجات قیامت میں ساری امت پہنچے گی، ہر گھر کو جانے کو اوپر عطا فرمائے، کیسے بنتے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، فرشتے بنتے چلے ہوں گے، ارے فرشتے بنتے ہوں گے، آپ کو کیا معلوم انہوں نے کیا 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 تھا، اللہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں نبی کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں نبی سے ہم سے بچے ہوئے کم ادار ایسی ماہرین کے ہم سب کچھ بات ہے، محبت عطا فرما، بات کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ رحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ آئندہ بدھ کو آخری مجلس ہوگی، آئندہ بدھ کو آنے والے بدھ کو آخری مجلس ہوگی، اس کے بعد مسجد کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔